بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں غسل کے احکام اور مسائل بیان کیے تھے. غسل کے احکام اور مسائل اور حیض کے احکام اور مسائل اس سے پہلے درس میں بیان کیے تھے. آج کی نشست میں حیض اور غسل کے متعلق فتاوی لجنہ دائمہ سے بعض فتاوی بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہاں سے چند باتیں بیان کروں، میں چند سوال پوچھتا ہوں. کیا خیال ہے، حیض کی تعریف کیا ہے؟ حیض کیا ہے اور استحاضہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جسے جواب دینا ہے دائیں ہاتھ اوپر کرے.
حیض ایک ایسا خون ہے جو پیریوڈیکل ہوتا ہے اور ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، اور استحاضہ جو ہے وہ ایسا خون ہے جو پیریڈ سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی مطلب ڈیلی ڈیوٹی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں آپ قریب ہیں. شرعی تعریف، شرعی تعریف کیا ہے جو ہم نے بیان کی تھی؟ ہاں، شرعی تعریف کیا ہے؟ کہ حیض کا خون وہ خون ہے جو ایک عادت کے مطابق عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے معلوم وقت میں، عادت کے مطابق، اور یہ طبعی خون ہے، بیماری سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ ہر مہینے میں وہ اپنے رحم کو پاک کرتی ہے، اور بعض دن، معلوم دن جو ہے، معلوم مدت جو ہے، وہ حیض کی حالت میں رہتی ہے. استحاضہ کی تعریف کیا ہے؟ حیض کے علاوہ جو بھی خون عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ. حیض کے علاوہ جو بھی خون نکلتا ہے وہ استحاضہ ہے. نہیں، مطلب نفاس کے علاوہ، حیض و نفاس کے علاوہ، معروف ہے نا، نفاس تو معروف ہے، یعنی نفاس کی ایک وجہ ہے، بغیر وجہ کے، یعنی بیماری کی وجہ سے حیض کا خون بھی نہ ہو اور نفاس بھی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں استحاضہ. فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک تو ٹائم پیریڈ کا فرق ہے، دوسرا فرق حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے تہ میں، رحم کے تہ سے خون نکلتا ہے، اور جو استحاضہ کا خون ہے وہ رحم کے منہ کے قریب نس پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دونوں کے احکام بھی مختلف ہیں. اچھا، استحاضہ کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی حالات ہیں؟ تین حالات. پہلی صورت کون سی ہے؟ ایک معلوم مدت، معروف عادت ہے عورت کے پاس، یعنی حیض اسے آتا ہے، پانچ تاریخ سے شروع ہوتا ہے، بارہ تاریخ تک رہتے ہر مہینے میں، اس کے بعد سے ڈسٹربنس ہوگی اور مسلسل خون جاری ہو گیا چند مہینے کے بعد. اگر اس کو معروف عادت ہے تو گلوٹے کی معروف عادت کی طرف، جو پانچ تاریخ، ہر مہینے کے پانچ سے بارہ تاریخ تک حیض کا خون ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے کہ اس کے پاس معروف عادت ہے، معلوم عادت ہے، وہ لوٹے گی اپنی عادت کی طرف. دوسری صورت ہے معروف عادت نہیں ہے. یعنی جب سے خون جاری ہوا تب سے ہی بہت زیادہ ہے, اور پورے مہینے میں یا اکثر مہینے میں رہتا ہے شروع سے. تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ وہ اگر اس کے پاس پہچان ہے, تمیز ہے, تو جس خون کی صفات حیض کی ہیں وہ حیض کا خون ہے, اور جس کی صفات استحاضہ کی وہ استحاضہ کا خون ہے. تو تمیز والی عورت لوٹے گی اپنی تمیز کی طرف. جتنے دن کالے رنگ کا بدبو والا خون جاری رہے گا یہ حیض ہے, اور اس کے علاوہ استحاضہ ہے. تیسری صورت استحاضہ کی کون سی ہے؟ اگر عادت بھی نہیں ہے اور تمیز بھی نہیں ہے, پہچان بھی نہیں ہے. نمبر تین تو نہیں بولتے, عادت بھی نہیں تمیز بھی نہیں ہے, تو کیا کرے گی وہ عورت؟ جی ہر عربی مہینے کی پہلی تاریخ سے 6 یا 7 دن بیٹھے گی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں فتح اللجنۃ الدائمہ. حیض متعلق جو بعض سوال ہیں, پہلا سوال ہے, ایک عورت سوال کرتی ہے کہ جب مجھے پیریڈ شروع ہوتے ہیں بعض اوقات 9 دن ہوتے ہیں, بعض اوقات 10 دن ہوتے ہیں, جب میں پاک ہو جاتی ہوں اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر خون جاری ہو جاتا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا کروں, اور اگر اس طریقے سے بار بار خون آتا رہے, 9 دن یا 10 دن خون آیا, پھر 2 دن 3 دن رک گیا, پھر 9 دن 10 دن کے پھر خون جاری ہو گیا, یہ صورتحال ہے. اگر اس طریقے سے میری یہ حالت ہو تو کیا میں نماز اور روزہ اور عمرہ کر سکتی ہوں یا نہیں, اور کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کنٹرسیپٹیو پلز جو ہیں, گولیاں جو ہیں بیماری پہ خون روکنے کے لیے جو گولیاں استعمال ہوتی ہیں, کیا وہ میں استعمال کر سکتی ہوں یا نہیں رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے؟ جواب میں فتح اللجنۃ الدائمہ جواب دیتے ہیں, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبعد. اولا, مدۃ الحیض بالنسبہ لک ہی المدۃ التي جرت عادتک ان یاتیک فیها الحیض, تمہاری مدت حیض کی وہی ہے جو تمہاری عادت ہے جس میں تمہیں حیض کا خون جاری ہوتا ہے, اور وہ ہے 10 دن یا 9 دن جیسے کہ سوال میں آیا ہے. جب خون رک جائے تو, یعنی جب خون رک جائے 9 دن یا 10 دن کے بعد, فاغتسلی وصلی وصوم, غسل کر لو, پاک ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو, اور اگر رمضان کا مہینہ فرض روزہ تو روزہ بھی رکھ لو, اور عمرے کے لیے حج کے لیے بھی جا سکتی ہو, اور خاوند کے لیے بھی ضرور اگر شادی شدہ عورت ہے کہ وہ جمع کر سکتا ہے, اور اگر خون دوبارہ جاری ہو جاتا ہے جیسے کہ سوال میں ہے 2 یا 3 دن کے بعد, تو یہ خون جو ہے یہ عادت سے باہر ہے اور یہ استحاضہ کا خون ہے, اسے کہتے ہیں دم فساد, اور یہ آپ کو نماز سے اور روزہ رکھنے سے نہیں روکتا اور نہ ہی طواف کرنے سے روک سکتا ہے, بلکہ استنجا کر لو صحیح طریقے سے اور وضو کر لو ہر نماز کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد, اور نماز بھی پڑھ سکتی ہو, کعبے کے طواف بھی کر سکتی ہو, اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہو. نمبر 2, تمہارے لیے جائز ہے کہ گولیاں خون روکنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں کہ وہ استعمال کرو, بشرط یہ کہ اگر تمہاری صحت کے لیے مضر نہ ہو اور اس کی وجہ سے بانج پن نہ ہو جائے, یا خون کے بہنے میں ڈسٹربنس نہ ہو جائے, عادت آپ کی ڈسٹرب نہ ہو جائے. اگر اور چوتھی شرط ہے کہ ڈاکٹروں کے مشورے سے لیں, اپنی مرضی سے نہ لیں. یہ استحاضہ کی کون سی صورت میں سے ہے؟ اس سوال کے پہلی صورت ہے کہ اس کی ایک عادت ہے نو دن یا دس دن؟ تو جواب کیا تھا کہ جو آپ کی عادت ہے وہ بیٹھ جاؤ، جو عادت کے علاوہ خون زیادہ ہے پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، اور نماز بھی پڑھ سکتی ہو، روزے بھی رکھ سکتی ہو اور طواف بھی کر سکتی ہے. دوسرا سوال ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی عادت کبھی پانچ دن ہے، کبھی چھ دن ہے، کبھی چار دن ہے، اور کبھی تین دن بھی ہوتی ہے. تو اگر کیا اگر دو دن کے بعد خون رک جائے تو کیا وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ نماز اور روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں، نماز پڑھ سکتی روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد. اگر عورت، سوال سمجھ آیا ہے؟ ایک عورت ہے کبھی پانچ، کبھی چھ، کبھی چار، کبھی تین دن. سوال یہ اگر دو دن کے بعد خون رک جائے کیا وہ پاک ہو سکتی ہے نہیں؟ جواب کیا ہے؟ خون رک گیا اس کا، دو دن کے بعد خون آیا نہیں ہے، رک گیا، سات دن بیٹھے گی وہ بیچاری، وہ دو دن کے بعد پاک ہو گئی ہے. وہ کبھی تین دن کے بعد پاک ہوتی ہے، کبھی چار دن کے بعد، کبھی دو دن کے بعد. بارک اللہ فیک، غسل کر کے پاک ہو گئی وہ بس. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا خون پورا مہینہ جاری نہیں رہا، استحاضہ تو ہے ہی نہیں نا، اس کو جو خون تھا وہ دو دن کے بعد رک گیا، تو حیض جو تھا اس کا دو دن کا ہے. کبھی دو دن کا ہوتا ہے، کبھی تین دن کا، کبھی چار کا، کبھی پانچ کا، کبھی چھ کا. جب پانچ دن کا ہو اور رک جائے، پاک ہو جائے، غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اگر تین دن کے بعد رک جائے پھر بھی یہی جواب ہے. تو جواب میں اگر عورت کو حیض کا خون جاری ہو جائے ایک دن یا بعض دن، پھر اس کے بعد خون رک جائے اور وہ پاک ہو جائے، تو اسے چاہے کو غسل کر لے، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور روزہ بھی رکھ سکتی ہے. اور خاص دن متعین نہیں ہے حیض کے بیٹھنے کے لیے، بشرط یہ کہ وہ پاک ہو جائے، خاص دن نہیں ہے. نہیں وہ الگ بات ہے، وہ آئے گا، اب اس کو سمجھے، وہ سب آئے گا آگے. دو دن کے بعد پاک ہو گئی، اب پاک ہے وہ، اب ہم اسے کہیں کہ نہیں سات دن آپ نے بیٹھا ہے ضروری، کس بنیاد پر اسے بیٹھے ہیں؟ ایک پاک ہو چکی ہے تو پانچ اور سات دن کے قید نہیں ہے. یعنی سوال کا جواب کا یہ مطلب ہے کہ حیض کا تعلق ہے خون کے جاری ہونے سے، جب تک خون جاری ہے تو ناپاکی ہے، جب خون رک گیا تو پاک ہو گئی. بات سمجھے؟ کیونکہ وہ پاک ہے، اور جب وہ پاک ہے تو نماز اس پر فرض ہے، اور جب خون دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر وہ ناپاک ہے. یعنی اگر اگلے مہینے میں، اس مہینے دو دن خون آیا ہے، اگلے مہینے میں تین یا چار دن آیا ہے، تو اس کی صورت ہے حیض کی صورت. اچھا اگر اس کی عادت ہے سات دن، ابھی آپ کا سوال ہے، عادت سات دن ہے، دو مہینے کے بعد، تین مہینے کے بعد جو ہے تین دن خون آیا، پھر بالکل رک گیا، پاک ہو گئی، پاک ہو گئی، حکم کیا ہے؟ غسل کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے. چوتھے دن یعنی ایک دن کے بعد پھر خون جاری ہو گیا، تھوڑا سا خون نکلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حیض ہے، کیونکہ اس کی عادت سات دن کی ہے، یاد رکھیں. تو اگر عادت کے اندر ہی خون دوبارہ جاری ہو جاتا ہے تو وہ حیض سمجھا جائے گا، اگر اس سے پہلے پاک ہو جائے تو وہ پاک ہی ہے. کس کے لیے؟ یہ فرض ہے، استحاضہ میں فرض ہے، ہاں فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. استحاضہ کے لیے، مستحاضہ عورت کے لیے، ہر نماز کے لیے استنجا بھی کرے گی اور خون کو روکنے کی کوشش بھی کرے گی پیٹ سے یا کسی بھی ذریعے سے، اور وضو بھی کرے گی ہر نماز کے لیے وقت داخل ہونے کے بعد. یہ بھی شرط ہے، چار شرطیں پتہ ہے، خون استنجا کرے گی، خون روکنے کی کوشش کرے گی، وضو کرے گی بشرط یہ کہ اذان کے بعد، پہلے نہیں، وقت داخل ہونے کے بعد. اگر وہ حالت وہی ہے کہ پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو تمام تیمم کر سکتے، کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے، بعض اوقات کچھ سیکریشنز خارج ہوتی ہیں پیلے رنگ کی یا اس سے ملتے جلتے رنگ کی، تو کیا ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں. اور بعض اوقات میں پڑھ لیتی ہوں بعض اوقات نہیں پڑھتی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ناپاک ہوں. سوال یہ ہے, جواب یہ ہے, الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد. عورت جو دیکھتی ہے پانی یا کوئی بھی چیز سیکریشن جو نکلتی ہیں طہارت کے بعد, طہارت کے بعد جو بھی سیکریشنز ہوتی ہیں وہ پاک ہی ہوتی ہیں اور وہ حیض نہیں سمجھی جاتی. پاک ہونے کے بعد جو بھی سیکریشنز نکلتی ہیں وہ حیض نہیں ہے, اور وہ استنجا کر لے اور اس کے بعد پاک ہو کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. اس کے وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے, روزے بھی رکھ سکتی ہے, اور خاوند اسے جماع بھی کر سکتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح داؤد کی روایت میں سید ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفرت اور قدرت کو طہارت کے بعد کچھ نہیں سمجھتی تھی. سفرت پیلے رنگ کا پانی اور قدرت براؤنش ڈسچارج جو ہوتا ہے, براؤن رنگ کا پانی جو خارج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. یعنی پاک ہونے کے بعد کوئی بھی ڈسچارج اگر ہوتا ہے تو وہ حیض نہیں ہوتا. اچھا اگر حیض کی حالت میں ہو, یعنی حیض کا خون جاری ہے پانچ دن, خون تو رک گیا لیکن ڈسچارج ابھی باقی ہے, کیا سمجھا جائے گا؟ اس روایت کے مطابق وہ حیض ہی ہے جب تک کہ مکمل طور پر پاک نہیں ہوتی. اور پاکیزگی کی نشانی اکثر عورتیں سے غافل ہیں, غالباً پاکیزگی کی نشانی کیا ہے؟ اب قصۃ البیضاء, قصۃ بیضاء کیا ہے؟ کہ سفید پانی نکلتا ہے تھوڑا سا. جب سفید پانی نکلے خون حیض کے خون کو رکنے کے بعد سفید پانی تھوڑا سا نکلتا ہے, اس کا مطلب اب عورت پاک ہو گئی ہے. یا دوسری صورت ہے, یہ شاذ و نادر کم ہے, الجفاف, خشک ہو جانا, خون بھی خشک ہو گیا اور کوئی کچھ نکلا بھی نہیں, بالکل پاک ہو گئی, تب عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. یعنی حیض کا خون رک گیا, بعض اوقات عورت سمجھتے ہیں کہ میں پاک ہو گئی ہوں لیکن حیض کا خون دو چار بوندے رہتا ہے, غسل کر رہے تھے پھر بھی محسوس ہوتا ہے عورت پاک نہیں ہوئی. غسل کرنے کے لیے ضروری ہے دو میں سے ایک چیزیں. نمبر ایک, یا تو قصۃ البیضاء, سفید پانی کا بہنا حیض کا خون رکنے کے بعد, یا دوسری صورت ہے خشکی, خشک ہو جانا بالکل. ایک عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا خون یعنی حیض کا خون رک گیا تین مہینے کے بعد, ولادت کے تین مہینے کے بعد حیض کا خون رک گیا, پھر رات کے وقت تھوڑا سا خون خارج ہوا اور صبح کچھ بھی نہیں تھا, تو دو دن روزہ رکھا اس عورت نے, اور دو دن کے بعد پھر خون جاری ہوا اور اسے عادت کے مطابق حیض کا خون شروع ہو گیا. تو یہ دو دن میں جب اس عورت نے روزہ رکھا, کیا اس کا روزہ درست ہے یا نہیں؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد. اگر مسئلہ ایسا ہے جیسا کہ بیان ہوا ہے سوال میں کہ خون صرف رات کو ہی نکلا ہے یا معلوم ہوا ہے, تو اس عورت کے دو دن کے روزے درست ہیں کیونکہ دن کی حالت میں وہ پاک تھی اور دو دن تک خون نہیں آیا, اور جو باقی کا خون آیا تو وہ حیض ہے, تب تو عورت روزے بھی نہیں رکھے. لیکن جو یہ دو دن اس دن دن کو روزے رکھے ہیں وہ جو روزے ہیں وہ صحیح ہیں نہیں؟ صحیح ہیں. اچھا صحیح کیوں ہیں؟ کیونکہ عورت جب روزے کا وقت فرض ہوا اس کے اوپر اس وقت وہ پاک تھی, اور پاک عورت پر اگر باقی کوئی ممانعت نہیں تو روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے, روزہ رکھنا ہے اس نے. اگلا سوال ہے, جس دن نہیں روزہ تو نہیں تھا, اگر یہی خون دن کو جاری ہوتا دو دن پھر ایک دن رک کے پھر تین چار دن شروع ہو جاتا تو جو دو دن کا جو روزہ ہی روزہ نہ تھا کیونکہ وہ ناپاک تھی. جی ہاں جی ہاں. اس کے علاوہ بھی جب بھی خون جاری ہوتا ہے عادت کے اگر عادت کے اندر ہے تو وہ حیض ہے, اگر عادت کے علاوہ ہے یعنی سات دن گزر چکے ہیں, مہینے کے پہلے پانچ تاریخ سے بارہ تک خون گزر چکا ہے, پھر پچیس تاریخ کو خون شروع ہو گیا, ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ اس کو تمیز ہے, پہچان ہے تو پہچانے, کیا یہ حیض ہے استحاضہ ہے, اگر پہچان نہیں ہے, اسے پتہ نہیں ہے کیا ہے, تو حقیقتاً یہ حیض ہی سمجھا جائے گا, الا یہ کہ کوئی دلیل ہو کہ حیض نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت ڈسٹرب ہو چکی ہو اور پانچ سے پچیس ہو گئی ہو, اب بعض وقت ہو جاتے ڈسٹربنس, الا یہ کہ مسلسل خون جاری ہو, یعنی بارہ تاریخ کے بعد رکا نہیں, پچیس تک مسلسل جاری رہا, پھر تو استحاضہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگلا سوال ہے, ایک سوال ہے کہ ایک عورت پریگننٹ ہے, حمل سے ہے, اور اس کو خون جاری ہو گیا دن کے وقت رمضان کے مہینے میں, تو کیا وہ نماز پڑھے گی, روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اس عورت نے روزہ رکھنا شروع کر دیے, اس کا عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول وآلہ وصحبہ وبعد, خون وہ خون جو عورت سے خارج ہوتا ہے حمل کے دوران, وہ فساد کا خون ہے, استحاضہ کا خون ہے, حیض نہیں ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ پاک ہو جائے اور وضو کر لے نماز کے لیے وقت, نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد, پھر وہ نماز بھی پڑھ لے, روزہ بھی رکھ سکتی ہے, اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے, اور اگر شاذ ہوا تو خاوند بھی اسے جمع کر سکتا ہے. کیا پریگننسی میں حیض خون جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ حمل کی حالت میں حیض ہو سکتا ہے؟ ہاں, دو قول علماء کے, ایک یہ قول ہے کہ نہیں ہوتا, یہ قول شیخ بن باز کا ہے. دوسرا قول ہے کہ اگر عادت کے وقت پہ خون جاری ہوا اور پھر رک گیا, یعنی پریگننسی سے پہلے, حمل سے پہلے پانچ سے بارہ تاریخ تک خون جاری ہوتا ہے, اب حمل ٹھہر گیا لیکن پانچ سے بارہ تاریخ تک ہر مہینے وہی خون جاری ہوتا ہے, کیا ہو گئی ہے؟ اگر عادت میں تو حیض سمجھا جائے گا, یہ قول ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ جو عادت وقت خون جاری ہوتا ہے, اگرچہ یہ شاذ و نادر ہے, یاد رکھیں یہ شاذ و نادر ہے, عام طور پہ جب پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے خون رک جاتا ہے, شاذ و نادر بعض ایسی صورتیں ہوتے ہیں بعض اوقات کہ حیض کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر ہی بعض اوقات خون جاری ہو جاتا ہے, ضروری نہیں کہ پانچ دن ہے تو پانچ دن جاری ہو جائے, یعنی پانچ سے بارہ تاریخ ضروری نہیں ہے, پانچ سے سات تاریخ تک, پانچ سے آٹھ تاریخ تک, یہ خون جو جاری ہوا ہے ڈیٹ کے اندر ہی جاری ہوا ہے عادت کے مطابق, تو یہ ہے سمجھا جائے گا. واللہ اعلم. جی ہوتا ہے لیکن شاذ و نادر ہوتا ہے, بہت کم, بہت کم ہوتا ہے, اور شرعاً عام طور پہ شاذ و نادر کا حکم نہیں ہوتا, یہ قاعدہ شرعیہ ہے, لیکن جب ہو جائے تو پھر اس کا حکم ہوتا ہے. اب جب ہو گیا ہے, آج وقت بھی ہو گیا ہے, ایک مہینے میں نہیں, پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, پانچواں مہینہ, یعنی مسلسل ہر مہینے میں اسی ڈیٹ پہ خون آتا ہے تین دن, تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ یہ کہے کہ استحاضہ ہے. بات تو یہ ہے, یعنی وہ ناپاک ہے, ہم اسے ورث سے قرآن بھی پڑھوا رہے ہیں, نماز بھی پڑھوا رہے ہیں, روزہ بھی اسے کہہ رہے کہ روزہ بھی رکھو, اور اس کی ڈیٹ کے اندر ہی وہ خون جاری ہو رہا ہے. اگلا سوال ہے, کیا حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو؟ دلیل کیا ہے؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد, لا يجوز للحائض دخول المسجد, حائض عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو, الا مرورا اذا احتاجت الى ذلك كالجنوب, الا یہ کہ اگر اسے ضرورت ہے کہ وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک گزرنا چاہتی ہے تب تو جائز ہے, صرف گزرنے کے لیے, عابر سبیل جسے کہتے ہیں, لیکن ٹھہرنا بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا, اے ایمان والو, نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو, تاکہ تم جانو تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مسجد میں جاؤ، الا یہ کہ تم عابر سبیل ہو گزرنے کے لیے، حتی تغتسل، جب تک تم غسل نہ کر لو. یعنی حائضہ عورت ہے یا جنوبی کوئی شخص ہے، وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے. اور جنوبی کے لیے بعض روایت میں آیا ہے کہ اگر وضو کر لے، غسل نہیں کہ وضو کر لے تو مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے، میں مختصر اس کا جواب دوں گا. ایک شخص نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، جماع کیا ہے، اور اس کی بیوی کو حیض کا خون جاری تھا حیض کے وقت میں، یا دوسری صورت ہے اسی سوال میں کہ حیض کا خون تو رک گیا لیکن غسل نہیں کیا، عورت نے پہلے جماع ہو گیا، تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ وہ کفارہ کیا ہے؟ اور اگر عورت اس جماع سے حاملہ ہو جائے پریگنٹ ہو جائے، تو کیا جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرام کا سمجھا جائے گا؟ سوال یہ ہے. جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد. وقع الحائض فی الفرج حرام، حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے: ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربهن حتى يطهرن. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے خون کے متعلق، ان کو کہہ دیجئے کہ اذیت ہے، بس عورتوں سے دور ہو جاؤ حیض کی وقت، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جس نے ایسا عمل کیا اس کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس پر جو کفارہ ہے وہ ایک دینار یا آدھا دینار کفارہ دے دے. اس کی دلیل مسند احمد اور اصحاب السنن جید سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے متعلق جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے حیض کی حالت میں، کہ وہ صدقہ دے دے ایک دینار یا آدھا دینار. تو دونوں میں سے جتنا اس کی استطاعت ہے، ایک دینار دینا چاہے جائز ہے، آدھا دینار دینا چاہے پھر بھی جائز ہے اس کے لیے. اور دینار جو ہے اس کی قیمت تقریباً ریالوں میں جو ہے 70 ریال 70 جنیہ جو ہے، جنیہ 70 ریال کا اگر ہے تو ساتواں حصہ تقریباً 20 ریال یا 40 ریال، ایک دینار 40 ریال، آدھا دینار 20 ریال کے قریب فقیروں کو دے دے جب پاک ہو جائے. اور دوسری صورت میں اگر ہم بستری ایسی صورت میں کریں کہ وہ ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، اس کا بھی یہی حکم ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یعنی دونوں صورتوں میں ایک حکم ہے، چاہے ہے تو خون جاری ہو یا حیض کا خون تو رک گیا لیکن ابھی غسل نہیں ہوا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. اور اگر عورت حاملہ ہو جائے اس جماع سے تو بچہ حرام کو نہیں سمجھا جائے گا، بچہ تو حلال کا ہی ہے، اس سے حرام حلال کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ والدین سے غلطی ہوئی ہے تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک اور سوال ہے، دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عورت سے حیض کی حالت میں جماع کر لے وہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقے میں دے دے. اسے احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا جید سند کے ساتھ، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، علامہ البانی نے. ایک لمبا سوال ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. ایک عورت ہے، اس نے گولیاں استعمال کی حیض کے خون کو ریگولر کرنے کے لیے، جب گولیاں کھائی تو اس کو جو پیریڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا اور مسئلہ ہو گیا، اور یہ ہوتا ہے کیونکہ ہارمونز ہیں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو ایسا ہوا کہ پورے مہینے میں خون جاری ہوا یا اکثر مہینے میں خون جاری رہا ہے، 3 ہفتے مسلسل، یعنی سوال میں 3 ہفتے مسلسل خون جاری رہا ہے. اب عورت کیا کرے؟ اس کے جواب میں الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اگر یہ خون جو خارج ہوا ہے یہ گولیاں کھانے کے بعد ہی خارج ہوا ہے اور خون جو ہے وہ حیض کا ہی ہے، اس کے صفات حیض کے خون کی ہی ہیں، تو یہ حیض ہی سمجھا جائے گا. اور جب حیض کا خون ہے تو احکام حیض کے ہی ہوں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی اور جبرا بھی نہیں ہوگا. اور اگر اس خون کی صفات وہ نہ ہو جو حیض کی ہیں تو یہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا. کیونکہ یہ خون نازل ہوا گولی کھانے کی وجہ سے. اگر تمیز ہے تو اپنے دن تمیز میں بیٹھے گی، تمیز کے علاوہ جتنی بھی وہ ہے وہ استحاضہ سمجھا جائے گا، حیض نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ ہے. حیض کا خون کیا ہے؟ جو بغیر وجہ کے خارج ہوا، طبعی خون ہے، بغیر وجہ کے، بغیر بیماری کے. جو گولی کھانے کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ گولی کیوں کھائیں؟ ہاں، اس لیے علماء، ہاں آپ کی بات درست ہے بھائی کہ یہ سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیریڈز ہیں عورت کو تو ہم اس کو ڈسٹرب کیوں کریں گولیاں کھا کے؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن بعض اوقات عورت حج پہ جانا چاہتی ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے حج کرنے کا، اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیریڈ بھی حج کے دوران میں ہے تو کیا کرے گی؟ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسی صورت ہو تو وہ کر گولی کھا سکتی ہے، شرطیں میں نے بیان کی ہیں کہ ضرر نہ ہو اس کے اوپر، کوئی اور کوئی مشکل نہ ہو، ڈاکٹر کی اجازت ہو، اس کی صحت اس کو برداشت کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہ استعمال کرے. اور اگر وہ حج پہ آ بھی جاتی ہے اور خون جاری ہو جائے تو وہ صرف طواف نہیں کر سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہے. مشکل تب ہوتی ہے جب اس کی واپسی حج کی 13 تاریخ کو ہوتی ہے، اب وہ پاک ہی نہیں ہوا ابھی تک، واپس جائے گی اس نے کوئی حج کامل کیا نہیں، کہ اسے بھی قضا کرنے ہیں، یعنی طواف اس نے نہیں کیا، 13 تاریخ گزر گئے ابھی تک طواف نہیں کیا، اور طواف افاضہ جو ہے رکن حج کر، اب 13 تاریخ اس کی واپسی ہے، فلائٹ ہے اس کی، اب کیا کرے گی وہ؟ اب تو مصیبت میں ہو. اگر وہ طواف نہیں کر تو اس کا حج نہیں ہوا، تو اسے مجبوراً بعض علماء نے یہ فرمایا اگر ایسی کنڈیشن ہے دوبارہ نہیں آ سکتی وہ، تو وہ تحفظ کر کے طواف کر لے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس کا حج لٹکا ہوا ہے، اگلے سال وہ آ نہیں سکتے، قرآن اندازی ہوتی ہے، پتا ہے آپ کو نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں، باقی اگر کوئی عورت گولی کھانا چاہتی ہے رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے، تو میرا مشورہ ہے کہ وہ نہ کھائے، بعد میں قضا کر لے. میرے مریض آتے ہیں میرے پاس، میں ہی مشورہ دیتا ہوں کہ گولی نہ کھائے، جب پیریڈ شروع ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کرو، پورا سال ہے آپ کے لیے قضا کرنے کے لیے، کوئی حرج نہیں. نہیں، ناپاکی ہے نا، جائز کیسے دے دے؟ اب ایک ناپاک ہے، عورت ناپاک ہے اس وقت، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ویزا سسٹم تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا ہے، 13 تاریخ کو ایگزٹ لگ رہے ہیں تو ہماری مصیبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مسئلہ کشادہ ہے. آپ 13 تاریخ کو کریں، 14 کو کریں، حج کے آخر میں کر لیں، طواف کر لیں. جی ہاں، ہاں تو استطاعت ہے. یہ کس نے کہا کہ حیض کا خون جاری ہو استطاعت نہیں ہے؟ استطاعت نہیں ہے، اس لیے صرف طواف نہیں کر سکتے، وہ باقی سب کام کر سکتے حج کے. ہاں بالکل، حج کا مکمل ہے، حج کے ساتھ اجازت ہے نا،
بغیر طواف کے بھی جا سکتے،
کہاں جائے گی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تحفظ کر کے طواف کر کے جائے، کیونکہ وہ دوبارہ آ سکتے نہیں آ سکتی، وہ تو مصیبت میں بیچاری. طواف افادہ تو نہیں ہوا نا اس کا، ہاں تو طواف ہو جائے تو اس پر معاف ہے، بات طواف افادہ کی ہو رہی جو رکن حج کا.
ایک جو
وہ جان چکی ہے اس کی پیریڈ لائن کی، ایک وہ جو آ چکی ہے اور اس کا پیریڈ درمیان شروع ہو، اس کی کل گولی کھاتا ہے،
وہ گولی نہیں کھا سکتے اس وقت، گولی تو پہلے کھانی پڑتی ہے، اس وقت کھاتی ہے تو اور ڈسٹربنس ہو جائے گی، یہ سمجھے نا. وہ واجب ہے، واجب ساقط ہو جاتا ہے حیض عورت پر، حیض عورت پر ساقط ہو جاتا ہے. ایک سائل ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے نفاس کے 20 دن کے بعد، 40 دن پورے نہیں ہوئے، 20 دن میں ہی نفاس کیا، جماع کیا، بچہ پیدا ہوا 20 دن کے اندر جماع ہو گیا، اور بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عورت اگر اپنی نفاس کی مدت پوری نہ کرے اور وہ غسل نہ کر لے تو اس وقت تک جماع نہیں ہو سکتا. اس کے جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد، اکثر مدت النفاس، مدت نفاس کی جو سب سے زیادہ ٹائم ہے یا پیریڈ ہے وہ ہے 40 دن اور 40 راتیں، اور اس کی دلیل میں ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نفساء والی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھ جاتی 40 دن اور 40 راتیں، اور دار قطنی میں ایک روایت ہے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورت جب عورت کو بچہ پیدا ہو جائے تو کتنے دن بیٹھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوماً، 40 دن، الا یہ کہ وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے. تو 40 دن شرط نہیں، یاد رکھیں، یہ دار قطنی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک اگرچہ عورت پاک بھی ہو جائے تب بھی وہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ بھی خان اس کو ہاتھ لگائے، 40 دن شرط نہیں ہے، 40 دن میکسیمم پیریڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے پہلے عورت پاک ہو جاتی ہے تو عورت پاک ہی ہے. ہاں 40 دن سے زیادہ ہے تو استحابہ ہے. اور امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اجمع اہل العلم، اہل علم کا اجماع ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، ومن بعدہم اور ان کے بعد میں آنے والوں میں سے اجماع ہے سب کا، الا ان النفساء تدع الصلاۃ 40 یوما، کہ نفاس والی عورتیں 40 دن نماز نہ پڑھیں، الا ان ترى الطهر قبل ذلك، الا یہ کہ وہ پاک ہو جائے 40 دن سے پہلے، فتغتسل وتصلی، بس وہ غسل کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ اجماع ہے، ایک تو حدیث بھی ہے دار قطنی کی، پھر امام ترمذی نے یہ اجماع بھی نقل کیا ہے سنن ترمذی میں. اور نفسا کا جماع اگر خون جاری ہے نفاس کا اس وقت حرام ہے، جیسا کہ حیض کے وقت حرام ہے، اور اگر ایسا عمل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی حیض کا ہی کفارہ ہے، 1 دینار یا آدھا دینار، 40 ریال یا 20 ریال. اگلا سوال ہے، تیسرے مہینے میں ایک عورت کا حمل گر گیا، ابارشن ہو گیا، اور رمضان، یہ چینج کر لیں ذرا، رمضان کے پہلے ایام میں تو 5 دن روزہ نہیں رکھا کیونکہ خون کا اثر باقی تھا، لیکن اندر خون محسوس ہوتا تھا باقی دنوں میں، 25 دن تک، پہلے 5 دن اس نے روزہ بھی نہیں رکھا نماز بھی نہیں پڑھی، باقی کے 20 دن وہ اس نے روزہ بھی رکھا اور نماز بھی پڑھی ہے، اور وہ ہر نماز سے پہلے مکمل وضو کرتی استنجا کے بعد اور پاک ہو کر نماز پڑھتی. نہیں، وہ سوال کر رہی ہے، سوال یہ سوال کر رہی ہیں کہ ایک عورت حاملہ تھی، رمضان شروع ہوا اس کا تین مہینے کا حمل تھا، تین مہینے کا حمل تھا، گر گیا. اب پانچ دن پہلے خون بہتا ہوا دیکھا ہے اس نے، باقی کے بیس دن ظاہر تو نہیں تھا، استنجا کرتے خون اسے لگتا تھا ہاتھ میں، یعنی اندر خون موجود تھا. باقی کے بیس دن اس عورت نے کیا کہ پہلے پانچ دن جب خون بہتا رہا تو اس نے روزہ نہیں رکھا اور نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے سمجھا کہ میں ناپاک ہوں. باقی کے بیس دن جب خون ظاہر نہیں تھا، اسے محسوس ہوتا تھا اندر سے خون جاری ہو رہا ہے یا اندر سے خون محسوس ہو رہا ہے، تو اس نے استنجا کیا اور مکمل وضو کیا ہر نماز کے وقت میں، اور نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ مختصر بیان کرتا ہوں جواب میں. الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرت، إذا كان الواقع كما ذكرت، اگر واقعی حالت ایسی جیسے کہ سوال میں بیان کیا گیا کہ تیسرے مہینے میں ہی ابارشن ہو گیا اور حمل گر گیا، تو جو خون نکل رہا ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے. تین مہینے کے ابارشن جو ہوتی ہے، جو خون نکلتے ہیں، وہ نفاس کا نہیں ہوتا، وہ استحاضہ کا ہوتا ہے. کیونکہ جو گرا ہے وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ علقہ کی حالت میں ہے. پھر نطفہ ہوتا ہے چالیس دن، پھر علقہ ہوتا ہے چالیس دن. تو تین مہینے کے اندر جو ہے، یا تین مہینے کے پہلے تین مہینے کا حمل جو ہوتا ہے، تو علقہ کی صورت میں، یعنی ایک خون کا لوتھڑا ہے جس میں انسان کی شکل و صورت نمایاں نہیں ہوتی، ابھی بنی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ یعنی پاک ہو جائے، پھر ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. اور سائلہ کی طرف واپس آتے ہیں، تو جو اس نے بیس دن عمل کیا وہ ٹھیک کیا ہے، لیکن جو پہلے پانچ دن غلطی کی پہلے پانچ دنوں میں، کیونکہ یہ خون اصل میں نفاس کا تھا ہی نہیں، تو اس کو چاہیے کہ پانچ دن قضا کر لے، روزہ بھی قضا کرے گی اور نماز بھی قضا کرے گی پانچ دنوں کی. پورا بلڈ استحاضہ کا تھا، نفاس کا تھا ہی نہیں. جی کس کی؟
جو
آیا ہوئے تھی، استحاضہ ہے نا، وہ ہے، وہ تو نفاس ہے ہی نا، تو نماز بھی اس پر واجب ہے اور روزہ رکھنا بھی واجب ہے اس کے لیے. اگلا سوال ہے، آگے آ رہا ہے، اگلا سوال ہے، ایک عورت ہے اسے ابارشن ہو گیا، تو کیا وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے جب سے خون جاری ہوتا ہے؟ یعنی پہلے خون جاری ہوتا ہے پھر ابارشن ہوتا ہے بعض اوقات. سارے کا یہ سوال ہے کہ ابارشن کے بعد میں جو خون جاری ہوتا ہے، اس وقت سے رکنا ہے نماز اور روزے سے، یا جب خون سٹارٹ ہو جائے؟ بعض اوقات خون ایک دو دن پہلے نکلنا شروع ہوتا ہے، اس خون کا کیا حکم ہے جو پہلے نکلتے ہیں ابارشن سے اور پھر ابارشن کے بعد، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب میں الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اگر عورت کا ابارشن ہو جائے، علاقہ کا یا مضغہ کا، جس میں خلق انسان نمایاں نہ ہو، تو یہ نفاس نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے، نفاس نہیں ہوتا. اور جو خون اس سے پہلے خارج ہوتا ہے، اس پیریڈ سے پہلے خارج ہوتا ہے، اس کا حکم بھی اسی کا ہے، یعنی وہ بھی استحاضہ کا ہی ہے. کیونکہ اصل جب استحاضہ نہیں ہے تو وہ کیسے استحاضہ ہو سکتا ہے؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اب یہ سمجھو وہ بھی آئے گا، یہ پہلے سمجھ لیں. اس پہ نفاس کا جو خون ہے، اس کا تعلق ہے خلق انسان سے، میں بتاؤں گا آپ کو میں. اچھا، تو چاہے وہ ابارشن سے پہلے کا خون ہو جو دو تین دن پہلے جاری تھا، یا ابارشن کے بعد کا خون ہو، اگر یہ صورت ہے، علقہ یا مضغہ ہے، یعنی پہلے تین مہینے ہیں، تو یہ استحاضہ سمجھا جائے گا، نفاس نہیں سمجھا جائے گا. عورت پاک ہے، غسل کر لے، پھر ہر نماز کے لیے وقت پہ وضو کر لے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. اما ان سقط منها ما تبين في خلق انسان، دوسری صورت، اگر ابارشن جو ہوا ہے ایسا بچہ ہے کہ اس کے انسان کی شکل و صورت نمایاں ہے، واضح ہے، تو اس کا حکم نفاس کا حکم ہے، تو نہ وہ نماز پڑھے گی نہ وہ روزہ رکھے گی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی، اور نہ بھی اسے، نہ ہی اسے خواہ اسے ہاتھ لگائے گی جب تک وہ پاک نہیں ہوتی، یا چالیس دن پورے نہ کر لے، جب 40 دن پورے ہو جائیں یا اس سے پہلے پاک ہو جائے تب وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور خاوند دوسرے ہاتھ لگا سکتا ہے. خلق کا انسان کب نمایاں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 81 دن میں، 81 ڈیز، 81 ڈیز کے بعد میں شیخ نذیر سنگھ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی شکل و صورت نمایاں ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نمایاں نہیں ہوتی. اور حقیقتاً انسان خود دیکھے جب ابارشن تو اپنے آنکھوں سے دیکھے، اگر تو اگرچہ خلق کا انسان مکمل ہے پورے طریقے سے ہے پھر تو اس کا حکم ہے نفاس کا، اگر نہیں ہے خون کا لوتھڑا ہے یا اس کے ایک بھی ہاتھ سر آنکھیں نہیں بنی خلق انسان نمایاں نہیں ہے تو وہ استحاضہ کا ہے اور نفاس کا خون نہیں ہے. اگر ایسی صورت ہو کہ عورت حاملہ عورت بچہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہو جائے وبا ہو جائے اور اس سے خون نہ نکلے تو وہ کیا کرے؟ وہ پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ بیٹھے گی کچھ دن کیا کرے گی؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول و صحابہ و بعد، اگر حاملہ عورت حمل وضع کرے اور کوئی خون نہ نکلے تو اس کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً غسل کر لے اور وہ نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور اس کا خاوند بھی اسے جمع کر سکتا ہے غسل کرنے کے بعد، لیکن غالباً خون نکلتا ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ خون نہ نکلے، کوئی بھی ایسی اگر صورت ہے خون نہ نکلے، تو حکم ہمیشہ ہوتا ہے خون کا جو خارج ہوتا ہے، اگر خون نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. ایک عورت ہے نفاس سے پاک ہو چکی ہے، 40 دن مکمل ہو گئے، 40 دن کے بعد وہ پاک ہوئی اور 10 دن وہ ٹھیک رہی ہے، پاک رہی ہے، 10 دن کے بعد پھر اسے خون جاری ہو گیا، یعنی چند بوندیں خون کی نکلی ہیں، تو اسے نماز نہیں پڑھی. ظہر کی نماز کے وقت یہ ہوا، 3-4-5 نمازیں نہیں پڑھی، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی. اور یہ اس کے عادت کے وقت نہیں تھا، جیسے نفاس سے پہلے اس کی عادت تھی، تو وہ کیا کرے گی؟ یہ جو 2-3 بوندیں خون کی نکلی ہے کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اور جو نمازیں اس نے چھوڑ دی ہیں کیا وہ دوبارہ پڑھے گی یا نہیں؟ جواب الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد، اگر عورت نفاس کے خون سے پاک ہونے کے بعد 10 دن کے بعد یا کسی وقت میں خون دیکھے، چند قطرے خون کے دیکھے، اگر وہ اس کے حیض کی عادت میں نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ حیض نہیں ہے، استحاضہ کا خون ہے، اور وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، کیونکہ یہ دم دم فساد ہے، اور جتنی نماز اس نے چھوڑی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کر لے. یہ حیض کے متعلق، استحاضہ متعلق یہ سوال تھے، چند سوال غسل کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں. سوال ایک عورت کی عادت ہے کہ اس کو رمضان کے آخری عشر میں حیض آتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ گولیاں کھا سکتی ہے کیونکہ اس کو عبادت کرنی ہے اور اعتکاف کو بھی جانا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ عورت کی طبیعت ہے، عادت ہے عورت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر وہ گولی نہ کھائے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں گولی کھا لوں اور میں اعتکاف بھی بیٹھنا چاہتی ہوں پھر مجھے وقت نہیں ملے گا دوبارہ اعتکاف میں بیٹھنے کو، کیونکہ اعتکاف 10 دن ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں حیض کا خون آنا ہے، تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ گولی کھا لے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کی صحت کے لیے مضر نہ ہو. تو ڈاکٹر کے مشورے سے، بعض اوقات عورت کو خون کی شدید کمی ہوتی ہے، یہ گولی ویسے بھی مضر ہوتی ہیں تو اس کی صحت کے لیے درست نہیں ہے، خون کی زیادہ کمی ہے تب بھی مشکل ہے، یا کوئی اور ڈسٹربنس ہے یا کوئی اور کانٹرانڈیکیشن ہے اس گولی کھانے سے، تو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی یہ گولی کھائے، بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے یہ گولیاں نہ کھائی جائیں. غسل کے متعلق چند سوال بیان کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے سوال کیا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے کپڑوں پہ نمی سی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا میں غسل کر کے نماز پڑھوں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منی نہیں ہے, آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بغیر غسل کے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لو, تو میں کیا کروں؟ وہ اکثر اوقات میرے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے گرمی اور سردی میں. جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد, اس کے اوپر کوئی غسل نہیں ہے جنابت کا, کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ منی ہے یا نہیں. غسل جنابت کے لیے ضروری ہے کہ منی خارج ہو جائے, جب اسے یاد ہی نہیں کہ منی خارج نہ ہے, احتلام ہوا ہے, شک کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن اسے چاہیے کہ استنجا کر لے اور شرعی وضو کر لے, اور اگر کسی جگہ پر یہ مدی یا جو کچھ بھی خارج ہوا ہے لگا تو اس کو بھی صاف کر لے, استنجا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرا سوال بھی ایسا ہی ہے, شک ہے کہ احتلام ہے یا نہیں ہے, جواب وہی ہے, جب تک یقین نہیں ہوتا تو غسل فرض نہیں ہے. اور سوال ہے, کہتے ہیں مجھ سے پیشاب کے ساتھ بعض اوقات منی خارج ہوتی ہے بغیر شہوت کے, تو کیا مجھ پر غسل واجب ہے اور کیا یہ نجاست ہے یا نہیں؟ تو جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد, جو آپ سے خارج ہوتا ہے پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے, یہ منی نہیں ہوتا, اسے ودی کہا جاتا ہے, ودی کہا جاتا ہے, اور یہ ناپاک ہے پیشاب کی طرح, منی کی طرح نہیں ہے, کیونکہ منی پاک ہے. اور تمہیں چاہیے کہ صرف استنجا کر کے وضو کرو, غسل فرض نہیں ہے. اگلا سوال ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور جگہ جو وہ ہوئے وہ ناپاک ہو جائے, بستر ہے یا کپڑا ہے, تو کیا اس کو دھونا واجب ہے اور غسل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جواب الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول و صحابہ وبعد, یجب علیہ ان یغسل ما اصاب الثوب والفراش, اس پر واجب ہے کہ جو لگا ہے کپڑوں پہ, بستر پہ یا چادر پہ, اسے دھو لے, کیونکہ منی کے ساتھ ساتھ مزی بھی ہوتی ہے, بعد ناپاک چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو ان کو دھونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور جمع نہیں ہوا لیکن علاج ہوا ہے, یعنی شرمگاہیں ملی ہیں, تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ منی خارج نہیں ہوئی. اور آخر میں جو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ایک غسل میں ایک سے زیادہ جمع ہو سکتا ہے یا نہیں, یعنی ایک جمع کیا پھر دوبارہ بھی کرنا چاہتا ہے, کیا غسل کرنا واجب ہے جمع کے لیے یا نہیں؟ واجب نہیں ہے, وضو مستحب ہے, وضو کر لے دوسرا جمع کر سکتا, کوئی حرج نہیں ہے. اور وضو بھی نہ کرے تب بھی جائز ہے, کیونکہ وضو بھی مستحب ہے, واجب نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک غسل سے اپنی ایک سے زیادہ بیوی سے ہم بستری کرتے تھے, مسند احمد و مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگلا سوال ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ فرق کیا ہے حدث اکبر حدث اصغر کا, اور اگر انسان کو احتلام ہو جائے اور ایک قطرہ منی کا خارج ہو جائے بس, تو اس پر کیا ہے؟ جواب میں الحدث الاصغر هو الذي ينقض الوضوء, حدث اصغر وہ ہے جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے فقط, کالنوم جیسا کہ سونا, گہری نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, والتبول پیشاب کرنا, وکل لحم الجزور اور اونٹ کا گوشت کھانا, ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدث الاکبر هو الذي يوجب الغسل, حدث اکبر وہ ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے, جیسا کہ منی کا خارج ہونا, دفقن بلذہ کہ لذت کے ساتھ اگر منی خارج ہو جاتا ہے, یا جماع کی وجہ سے, اگر انسان احتلام کی وجہ سے انسان سے ایک قطرہ منی کا خارج ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے, ایک قطرہ ہی کافی ہے غسل واجب ہونے کے لیے. اگلا سوال ایک مختصر میں بیان کر دوں, تین چار چیزیں اور بھی ہیں, کہ کیا جنابت کے غسل کے وقت یہ ضروری ہے کہ کوئی چند آیات یا کوئی خاص اذکار پڑھے جائیں؟ جواب میں جو مشروع ہے غسل کرنے کے وقت کہ وہ بسم اللہ پڑھے, پہلے نیت کرے, پھر بسم اللہ پڑھے, پھر استنجا کرے, پھر وضو کرے مکمل جیسے نماز وضو کیا جاتا ہے, پھر غسل کرے جیسا کہ طریقہ میں نے بیان کیا تھا, پھر غسل کرنے کے بعد جب وہ خارج ہو جائے حمام سے پھر وہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ کون سی دعا ہے جو ہم عام وضو کے بعد کرتے ہیں, یعنی غسل کے وقت خاص کوئی ذکر نہیں ہے. آپ پاک ہوتے ہیں جرابت کی حالت سے, حیض کی حالت سے, پانی سے جب آپ نیت کرتے ہیں اور پانی جسم پہ بہاتے ہیں مکمل طریقے سے اور کلی بھی کرتے ہیں, ناک پانی چڑھا کر باہر بھی نکالتے ہیں, آپ غسل مکمل ہو گیا, آپ پاک ہو گئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے وہ پاک نہیں ہوتے, اس کی کوئی دلیل نہیں. اگلا سوال ہے, کیا جنوب کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے سو جائے؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد, لا اثم علیہ, کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر کہ وہ اگر بغیر غسل کے اور بغیر وضو کے سو جاتا ہے جنابت کی حالت میں. لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے پھر سو جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے اور اسی کا حکم دیا. اگلا سوال ہے, مجھے بعض ساتھیوں نے یہ کہا کہ مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرنے سے پہلے اس پر فرض ہے کہ پہلے پیشاب کر لے, کیونکہ باقی جو قطرے منی کے وہ بھی خارج ہو جائے اور وہ پاک ہو جائے. کیونکہ اگر وہ پیشاب نہیں کرتا ایسے ہی غسل کر لیتا ہے تو اس کا غسل نامکمل ہے. جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد, یہ بات غلط ہے, اس شخص کا غسل بالکل درست ہے اگرچہ وہ پیشاب نہیں کرتا, اور اگر غسل کرنے کے بعد اسے پیشاب آنا محسوس ہو جائے اور وہ پیشاب بھی کرے اور کچھ خارج بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ جو بھی خارج ہو رہا ہے بغیر شہوت کے ہے. منی کی شرط میں سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ جو منی خارج ہو لذت کے ساتھ اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے, اگر بیماری کی وجہ سے نکل جائے یا کسی اور وجہ سے تب غسل واجب نہیں. ایک شخص ہے اس نے جماع کیا ہے پھر غسل کیا پاک ہو گیا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کرنے گیا تب بن کے کچھ قطرے خارج ہوئے, کیا حکم ہے؟ وہی جو ابھی میں نے بیان کیا وہی حکم ہے, ایک ہی صورت ہے. ایک شخص ہے اس نے صرف ایسی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی, کوئی ہاتھ نہیں لگایا, کچھ نہیں کیا, کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, اس کا کیا حکم ہے؟ جواب, اس پر غسل واجب ہے. اگلا سوال, عام طور پہ ٹین ایج میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جب بچے بالغ ہوتے ہیں تو اس وقت کافی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں جوان ہوں, 16 سال میری عمر ہے اور میں بالغ ہو گیا ہوں, ہر 2-3 راتوں کے بعد مجھے احتلام ہو جاتا ہے اور مجھ پر غسل مشکل ہو جاتی ہے, تو میں اسے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتا ہوں, کیونکہ وقت اکثر اوقات کم ہوتا ہے, اٹھتا ہوں تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات سردی شدید ہوتی ہے میں غسل نہیں کر سکتا ہوں, تو کیا میرے جائز ہے کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھ لوں, اور کیا بغیر غسل کے نماز جائز ہے, اور اگر بار بار ایسے احتلام ہو جائے تو اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول وآلہ وصحبہ وبعد, درود پڑھ لیا کریں درود کے ساتھ اللہ کو ذہن میں. اس لیے آج کے درس میں خود مکمل پڑھ رہا ہوں, کہ میں کہتا تھا حمد و ثنا کے بعد اور درود نبی وسلم بھیجنے کے بعد, آج جیسے میں نے جان بوجھ کے خود مکمل پڑھے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ثواب ہو کہ ہر سوال میں ہر جواب میں درود پڑھیں, اس کی برکت ہے انشاءاللہ. جواب میں ان الاحتلام فی المنام مع خروج المنی یوجب الغسل, احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ وہ بار بار ہو جائے اور وضو کافی نہیں ہوتا, اور اگر کوئی شخص صرف وضو سے ہی نماز پڑھے, غسل نہ کرے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ نماز دوبارہ قضا کر لے, اس کی نماز نہیں ہوئی. ایک سائل ہے کہ میں مسافر ہوتا ہوں, اس سفر کے حال میں مجھے احتلام ہو جاتا ہے, پانی تو ہے جس سے میں غسل کر سکتا ہوں لیکن جگہ نہیں جہاں پر میں غسل کروں, تو میں کیا کروں پھر؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول و صحبہ وبعد, تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم غسل کر لو اگر یہ حالت ہے, یعنی احتلام کی صورت, احتلام کی حالت ہے, اور کوئی بھی جگہ اگر آپ کو نہیں ملتی تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. تم کسی اپنے ساتھی یا دوست سے کہہ سکتے ہو کوئی چادر اوڑھ لے, اس کے اندر سے غسل کر لو, یا کوئی بھی اور بھی طریقہ اپنا سکتے ہو کہ کوئی پیٹرول پمپ آگے آ جائے گا تو وہاں پر غسل, یعنی کوئی بھی آپ راستہ نکال سکتے ہو کسی جگہ کے اوڑھ میں بیٹھ, جب پانی موجود ہے تو غسل کرو. اگر پانی بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو تیمم تو کرنا ہے, یعنی پاک ہونا ضروری ہے. میں نے پہلے بیان کیا تھا, شاید آپ نہیں تھے پچھلے درس میں, احتلام کے متعلق تین مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت ہے اسے احتلام بھی یاد ہے, لذت بھی ہے, اور پانی بھی خارج ہوا ہے, غسل واجب ہے. دوسری صورت ہے احتلام یاد ہے, صبح اٹھے کچھ بھی نہیں ہے, رات کو احتلام یاد تھا لیکن کچھ خارج نہیں ہوا, غسل واجب نہیں ہے. تیسری صورت ہے احتلام یاد نہیں ہے, کچھ بھی یاد نہیں ہے, جو آپ کا سوال ہے, لیکن صبح اٹھا تو پانی خارج ہے, منی ہے, غسل واجب ہے. کون سا؟ نہیں, شک نہیں تھا, وہ اور تھا, وہ بلل تھا, اس کو پتہ نہیں یہ منی ہے کہ نہیں. بھائی کا سوال کہ منی ہے, یقین ہے. احتلام کی تین صورتیں, وہ اکثر یہی ہوتا ہے بعض اوقات. نہیں, اگر آپ کو شک ہے تو پھر نہیں, بات یہ ہو رہی. دیکھیں, میں یہی بتا رہا ہوں کہ منی معروف ہے, جانتے ہیں اس کی خوشبو بھی, آپ کو پتا ہے کیسی ہے, اور اس کی رنگت بھی آپ جانتے ہیں کیسی ہے, اور مزید بھی آپ جانتے ہیں کیسی, پیشاب بھی آپ جانتے ہیں کیسا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں تو شک ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ غسل نہ کریں, وضو کر لیں, استنجا کر وضو کر لیں بس. لیکن جس کو یقین ہے اور پتہ ہے وہ کیوں نہ کرے؟ اس سوال جو آپ کہہ رہے ہیں, پہلے سوال میں شک تھا, اسے پتہ نہیں تھا. پھر اگلا سوال ہے, یہ تو جواب آپ بھی جانتے ہیں, کہ پخانہ کرتے منی کے قطرے گرتے ہیں, پخانہ کرتے منی کے بعض قطرے, بعض وقت قطرے گرتے ہیں, تو کیا غسل واجب ہے؟ غسل واجب نہیں ہے. بعض اوقات, یہ عورتوں کا سوال ہے, بعض اوقات پیلے رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے بغیر احتلام کے, لذت کے ساتھ, احتلام یاد نہیں ہے, احتلام ہوا ہے اور صبح اٹھی تو جسے آپ کا سوال ہے تو پانی خارج ہوا. اگر تو یقین ہے یہ منی ہے تو غسل واجب ہے, اگر یقین نہیں ہے تو مزی بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, ودی بھی ہو سکتا ہے, تو اس سے استنجا کر کے وضو کر لیں بس. کیا عورت اور مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ساتھ غسل کریں؟ سوال یہ ہے. جواب مختصر بیان کرتا ہوں, جائز ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج مطہرات اور انہوں کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے, اس کی دلیل مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں روایت موجود ہیں, مختلف روایات ہیں صحیح سند کے ساتھ, اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین میمون رضی اللہ عنہا کے ساتھ غسل کرتے تھے. اگر عورت اپنی شرمگاہ میں کوئی گولی سپوزٹری ہے, یا استنجا کرتے ہوئے ہاتھ یا انگلی استعمال کرے, یا کوئی مرہم یا کوئی اور علاج کی چیز سے شرمگاہ کے اندر داخل کرے, تو کیا اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر رمضان کے دن میں ایسا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول وآلہ وصحبہ وبعد, اذا حصل ما ذکر اگر ایسا ہو جیسا کہ سوال میں بیان کیا گیا تو اس پر غسل واجب نہیں اور اس کا روزہ بھی درست ہے. کیا دائی جو بچہ پیدا کرے مدد کرتی ہے عورت کی, کیا اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے یا صرف وضو کر لے اس کے لیے کافی ہے؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول و صحبہ و بعد, اس عورت پر جو دائی ہے کوئی واجب نہیں کہ وہ غسل کرے اور وضو بھی اس پر واجب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جسم پر ہے, کوئی کپڑے پر کوئی چیز لگ گئی ہے, اس کے خون یا کوئی پانی لگ گیا ہے تو اسے صرف دھو لے, اس کے لیے کافی ہے. کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دے کہ اس پر واجب کہ وہ غسل کرے؟ جواب میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صحبہ و بعد, امام احمد اور اہل سنن نے روایت کیا ہے مختلف طرق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل, جس نے میت کو غسل دیا تو وہ غسل کر لے. الا ان طرق هذه جميعا تخلو المقال, لیکن ان ساروں حدیث کو جو طرق جمع کی گئی ہیں تو سب پر کوئی نہ کوئی مقال ہے, یعنی ضعیف ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس شخص کے لیے ان روایت کو دیکھتے ہوئے مستحب ہے, فرض نہیں ہے, کیونکہ لفظ فرض کا ہے, فلیغتسل حکم ہے, حکم فعل امر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص میت کو غسل دے, اب دونوں دو چیزیں مکس نہ کریں, میت کو غسل دینا فرض ہے, واجب ہے. جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس پر واجب نہیں کہ غسل کرے, لیکن مستحب ضرور ہے, اگر کرنا چاہے تو کرے, نہیں کرتا واجب نہیں ہے. اگر جماع ہو جائے اور غسل کرنے سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگ جائے, مرد کا یا عورت کا, یا خاوند کا یا بیوی کا, کیا وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صحبہ و بعد, ہاں جائز ہے جنوبی کے لیے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے غسل کرنے سے پہلے, اور جن چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا جس چیز پر بیٹھتے ہیں وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کیونکہ وہ خود ناپاک نہیں ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت معروف ہے, فرماتے کہ میں ایک مرتبہ جنوبی تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں دوسرا راستہ میں نے لے لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, پھر غسل کر کے میں دوبارہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کہاں گئے تھے, تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کی حالت میں تھا, تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یا آپ سے مصافحہ کروں اور میں اس حالت میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن ان المسلم لا ينجس, سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس, اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی آپ کا جسم جو ہے یا ناپاک نہیں, آپ کی حالت ناپاکی والی ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, پیٹ پی بھی سکتے ہیں. کھانے پینے کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں, اگر ویسے بھی کھا پی لیں کوئی حرج نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے وضو کرنا سنت ہے. کسی مصافحہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے, کسی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, برتن میں پانی پیا, ہاتھ لگایا, یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی, کیونکہ بنیادی طور پر مسلمان پاک ہی ہوتا ہے. سوال ہے کیا کوئی فرق ہے مرد اور عورت کے غسل کرنے میں, اور کیا عورت اپنے سر کے پورے بال کھولے گی ہر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں؟ جواب الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صحبہ و بعد, کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے غسل میں, جو صفت بیان کی گئی ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. اور عورت کے لیے اگر جنابت کی حالت میں ہو تو وہ اپنے سر کے بال نہ کھولے, ضروری نہیں ہے, لیکن حیض کے لیے سر کے بال کھولنا ضروری ہے. اور اس کی دلیل میں ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسی عورت ہوں جو اپنی میڈھیاں سر پہ میڈھیاں بنائی رہتی ہوں, تو کیا میں جنابت کے لیے کھول دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تین مرتبہ ہاتھ پہ پانی لے کے پھر سر کو تر کر دیں, پھر اپنے جسم پر پانی بہا دیں تو آپ پاک ہو جائیں گی. اسے مسلم نے روایت کیا. اور ایک دوسری روایت میں مسلم میں ہی کہ کیا میں حیض اور جنابت کے لیے کہ بال کھول لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی نہیں, تمہارے لیے کافی ہیں کہ تین مرتبہ سر پہ پانی ڈال لیں اور پھر جسم پہ پانی ڈال لیں. تو اس میں بعض علماء فرماتے کہ نہیں واجب ہے حیض کے لیے کھولیں, بعض علماء کے نزدیک واجب نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ حیض کی حالت میں بال کھول دیں, کیونکہ مہینے میں ایک مرتبہ ہے اور جمع بار بار ہو سکتا ہے, جنابت کی حالت مہینے میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس وقت جائز ہے کہ بغیر سر کے بال کھولیں, لیکن سر کو ترک کرنا ضروری ہے. سر کو ترک کریں پھر پانی بہانے کوئی حرج نہیں ہے. اتنے کافی ہے آج کے درس میں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.